أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں. اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا. اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع واقعہ ہجرت ہے. جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان کا نزول غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا ہے. ان آیات میں جو تیسری آیت مبارکہ ہے جس میں ہجرت کا ذکر آیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اس نازک موقع پر تم نے اللہ کے رسول کی تائید اور حمایت نہ کی اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مالی اور جانی قربانیوں سے گریز کیا تو اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. وہ اللہ جس نے ہجرت کے وقت اپنے رسول کی مدد کی جب وہ صرف دو افراد تھے، مکے سے نکلے تھے، غار ثور میں تین دن وہ پناہ گزین رہے اور اس کے بعد مدینہ پہنچے. دشمن نے ان کا تعاقب کیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوئے. تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہاری تائید اور مدد کے بغیر بھی اپنے رسول کی اور اپنے مشن کی پوری پوری حمایت کریں اور اپنے رسول کو فصح و نصرت سے نوازیں. اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ اس وقت کے حالات کو تھوڑا سا ذہن میں لے آئیں. قیصر روم مدینہ پر حملہ آور ہو کر مدینہ کی اسلامی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بدلا دینا چاہتا ہے. اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے موقع پر جب خیر و شر کی کشمکش جاری ہو، جب حق اور باطل آپس میں دست و گریبان ہوں، اس وقت اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونا اور اس کے لیے مالی اور جانی قربانیاں کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اٹھتے نہیں، دنیاوی مفادات سے تم وابستہ ہو گئے ہو اور اللہ کی راہ میں نہیں نکل رہے ہو اور اللہ کے لیے جانی اور مالی قربانیاں کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اگر تم اس موقع پہ نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. یعذبکم عذاباً علیما. ذرا غور کیجئے کہ یہ کون لوگ تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی. ان میں بدر اور احد والے صحابہ کرام بھی تھے، اور جنہوں نے خندق کھودتے وقت پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، اور مشرکین مکہ کے شدید معاصرے کے باوجود کم و بیش ایک مہینے تک صبر و استقامت کا پہاڑ بنے میدان جنگ میں ڈٹے رہے. ان میں فاتحین مکہ بھی تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں. لیکن غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اگر اس موقع پہ تم نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے رسول کا ساتھ نہ دیا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب خدا کا دین مغلوب ہو یا مسلمانوں پہ غیر مسلم چڑھائی کرنا چاہتے ہوں، اسلامی ریاست خطرات کے اندر ہو، مسلمانوں کے مال جان، ان کی عزت آبرو، ان کا دین ایمان خطرے میں ہو، تو اس وقت اپنے مال و جان کو بچا بچا کر رکھنا خدا کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر اس وقت تم نہ اٹھے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو، کچھ اور لوگوں کو لے آئے گا اور ان سے اپنا کام لے لے گا. یہ اللہ کے دین کی نصرت اور انبیاء کے مشن کو دنیا کے اندر غالب کرنا ہی حقیقت یہ ہے کہ اہل حق اور اس امت مسلمہ کا فرض منصبی ہے. اس امت کی کامیابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ یہ امت خدا کے دین کے غلبے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے ہمیشہ جہاد کریں گی اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مالی اور جانی قربانیاں کرے گی. ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، پس جو لوگ ایمان لائے رسول پر اور پھر اس رسول کی تعظیم اور تکریم بھی کی، ونصروہ اور اس کی نصرت بھی کی، اس کی تائید اور حمایت بھی کی، اس کے دست و بازو بن کر اللہ کی راہ میں مالی اور جانی قربانیاں کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ اور اس نور اور اس روشنی کا اتباع کیا جو اس رسول پر نازل ہوا یعنی قرآن کریم کا، اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو فلاح نصیب ہوئی، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب قرار پائے. عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ پکار لگائی من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد میں میرا حامی اور مددگار، تو اللہ اس وقت جواب کیا آیا لوگوں کا، قال الحواریون ونحن انصار اللہ. حواریین، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا گیا، تو حواریین نے یہ پکار کر کہا، عیسیٰ علیہ السلام کی اس پکار پر لبیک کہا، جواب دیا نحن انصار اللہ. قال الحواریون نحن انصار اللہ، اللہ فرماتا ہے فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، ایک گروہ بنی اسرائیل کا ان پر ایمان لایا اور ان کی تائید اور حمایت کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دوسرے نے انکار کیا. فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. تو اللہ نے کس کی تائید کی, کس کی حمایت کی, کس کو فتح و نصرت سے اور کامیابی اور کامرانی سے نوازا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ, جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کے اوپر غلبہ عطا کیا, ان کی مدد کی جو ایمان لائے تھے, جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار, ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت دی اور وہ کامیاب ہوئے اور وہ غالب آ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور مالی اور جانی قربانیاں کرو گے, تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی مدد ہے. ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کے مددگار بنو گے, ینصرکم, تو وہ تمہاری مدد کرے گا. احفظ اللہ یحفظک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں احفظ اللہ, تم اللہ کے محافظ بن جاؤ, یحفظک, وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی, اللہ کو حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے دین کا محافظ بننا, اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنا, اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جدوجہد کرنا, کوشش کرنا, جانی اور مالی قربانیاں کرنا, اس کے لیے جہاد کرنا, اس کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت, اپنی مدد قرار دیتا ہے. اور اس کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہاری تائید اور نصرت اور تمہاری مدد کروں گا اور تم ہی غالب رہو گے. آج اگر ہم دنیا میں اس بات کا جائزہ لیں کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت اور تائید حاصل کیوں نہیں ہو رہی ہے, کہ مسلمان اٹھ کر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے سب بستہ ہو کر جدوجہد نہیں کر رہے, مالی اور جانی قربانیاں نہیں کر رہے ہیں, ہم دنیا کے مفادات کے لیے اور دنیا کے مزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہی. تو یہ واقعہ ہجرت کے موقع پر, یہ آیات غزوہ تبوک کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں, جن میں اس وقت کا ذکر آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی. واقعہ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت کے منصب پہ فائز کیا گیا, آپ پر وہی نازل ہوئی, اور پھر آپ کو جب یہ حکم دیا گیا کہ کم فاندر و رب کا فکبر, اٹھ کر کھڑے ہو جائیے, رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے, لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیجئے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت توحید کا آغاز فرمایا, جس کے جواب میں آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزا کیا, تمسخر کیا, گالی گلوچ بھی کی, کسی نے شاعر کہا, کسی نے جادوگر کہا, کسی نے نعوذ باللہ مجنون کہا, کسی نے آصف زیادہ کہا, کسی نے کچھ اور کسی نے کچھ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مشن کی تکمیل کے لیے آگے بڑھتے رہے تو انہوں نے ظلم اور تشدد بھی شروع کر دیا, حتیٰ کہ پھر وہ موقع آیا کہ خاندان بنو ہاشم کو شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہونا پڑا, اور اسی طریقے سے پھر صحابہ اکرام کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, اور مکے کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم اور تشدد کیا گیا, حتیٰ کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشدد کر کے قتل کر دیا گیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ کرام کے اوپر بھی ظلم و تشدد کیا گیا, حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایذا رسانی سے محفوظ نہیں رہے. لیکن ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو صبر و برداشت کی تلقین کی, کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ روتے روکے رکھو, برداشت کرو, صبر کرو, استقامت سے حق کے اوپر ڈٹے رہو. یہی صبر تھا جس نے ان کے اندر یہ قوت پیدا کر دی, یہ طاقت پیدا کر دی کہ پھر وہ مدینہ میں جا کر اسلامی انقلاب کا ہراول دستہ ثابت ہوئے. شاعر کہتا ہے تو خاک میں مل اور آگ میں جل, جب خشت بنے تب کام چلے. تو خاک میں مل اور آگ میں جب جب خشت بنے تب کام چلے, ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ, تعمیر نہ کر. ان آزمائش کی بٹیوں سے گزر کر جو لوگ زر خالص بن کر نکلے, پھر وہ مدینہ میں اس اسلامی انقلاب کا ہراول دستہ ثابت ہوئے۔ مکے میں جب ان کے لیے سرزمین مکہ تنگ کر دی گئی تو پھر کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کی طرف دو دفعہ ہجرت کی گئی، پہلی مرتبہ 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور پھر دوسری مرتبہ تقریباً 83 یا 82 مرد اور 18 یا 19 عورتیں تھیں جنہوں نے ہجرت کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کی طرف راستہ ہموار کیا، وہاں سے کچھ لوگ آئے حج کے موقع پر، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام قبول کیا۔ پھر ان لوگوں نے جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور اس کے نتیجے میں دوسرے سال کچھ زیادہ لوگ آئے، پھر 12 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، جس کو بیعت عقبہ اولی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ اور ان کی صحیح جہد کے نتیجے میں، یعنی نبوت کے 13 سال، 75 افراد مدینہ سے آئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان بھی کیے اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت نہیں دی تھی، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ کرام کو اجازت دی اور نہ خود ہجرت کے لیے تیار ہوئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دی تو پھر صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقوں سے ہجرت پر آمادہ کیا، اور صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ اس ہجرت کے ہراول دستے کے طور پر سب سے پہلے مہاجر ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہجرت کرنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے اسلام کے اندر ہجرت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ گھر بار، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ چھوڑنا، حتیٰ کہ جن لوگوں نے مکے سے ہجرت کی ان میں سے اکثر و بیشتر کو تو تن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ مشرکین مکہ نے ساتھ لے کر جانے کی اجازت نہیں دی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے تیار ہوئے اور یہ مدینہ مکے سے نکلنے لگے تو ان کے جو سسرال والے تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری لڑکی ہے، ان کی بیوی، ان کو اس کو تم ساتھ لے کر نہیں جا سکتے ہو، ہم اسے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے ان سے بیوی کو جدا کر دیا، اور پھر ابو سلمہ کے خاندان والوں نے اٹھ کر ان کے وہ چھوٹے معصوم بیٹے کو یہ کہہ کر ماں سے بھی لے لیا کہ اگر تم لوگوں نے اس خاتون کو خاوند کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی تو ہم اپنے بچے کو تم لوگوں کے پاس کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کشمکش میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بیٹے کا بازو بھی اکھڑ گیا تھا اور اسے ابو سلمہ کے خاندان والے چھین کر لے گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ہجرت کی، اور صورتحال یہ ہے کہ بیوی، خاوند اور ایک ان کا بیٹا، اور تینوں ایک دوسرے سے اس ہجرت کے نتیجے میں جدا ہو چکے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی ہجرت سے نہیں رکے، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچ گئے۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کیفیت یہ تھی کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک سال تک مسلسل جس مقام پر ان سے بچہ اور خاوند جدا ہوئے تھے روزانہ وہاں جا کر روتی رہی۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر 500-600 کلومیٹر کا یہ فاصلہ تنہ تنہا اکیلی عورت نے اپنے بچے کو ساتھ لے کر یہ سفر کیا اور مدینہ پہنچی۔ اسی طریقے سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سفر کا ارادہ کیا تو مکے والوں نے ان سے کہا کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، تم باہر سے آئے تھے، جو کچھ تو نے کمائی کی ہے، لوہے کا کام کرتے تھے، تو جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کچھ یہاں چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مال و اسباب میرے ہجرت کا راستہ روک دیں گے؟ سب کچھ انہوں نے لے لیا، تن جہاڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جا کر پہنچے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے ہجرت کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی کیفیت دیکھی تو فرمایا رب حل بیا، بڑا کامیاب سودا کر کے، بڑی کامیاب تجارت کر کے آئے ہو۔ ذرا غور کیجئے دنیاوی لحاظ سے کون سی کامیابی تھی، सब माल व असबाब, दौलत, रुपया, पैसा, जो कुछ इकट्ठा किया था सब कुछ तो उन्होंने ले लिया, लेकिन दीन और ईमान को बचाने की खातर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कामयाबी की बिशारत और खुशखबरी दी। ऐसे हालात में मक्के से लोग मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हिजरत की इजाज़त हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा ज़ाहिर फरमाया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिलकर आपने मक्के से हिजरत की तैयारियां शुरू की। मुशरिकी ने मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देना चाहते थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले दारुन नदवा में, जहां वो जमा हुआ करते थे और कोई अहम मामला हो तो उस पर मिशावरत वगैरह वहाँ होती थी, तो 11 सरदारों ने वहाँ पे जमा होकर आपस में मिशावरत की और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में उनके इस मंसूबे का जिक्र किया है। वइज़ यमकुरु बिकल लज़ीन कफरु लियुस्बितूका ओ यक्तुलूका ओ युख्रिजूका वयमकुरून वयमकुरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन लोगों ने जो मशावरत की उसमें उन्होंने जो तदबीर या जो चाल चली वो ये थी कि ये काफर लोग आपको कैद कर देना चाहते थे, या आपको कत्ल कर देना चाहते थे, या आपको मक्के से निकाल देना चाहते थे। ये उनकी तदबीर थी और अल्लाह तबारक व ताला जो बेहतरीन तदबीर करने वाला है उसने अपनी तदबीर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पे, अपने बिस्तर पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुलाया और रात के अंधेरे में, जबकि कुरैश के 11 सरकर्दा लोगों ने तलवारें हाथ में लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव किया हुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकलते हैं। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाक, रेत वगैरह, मिट्टी हाथ में ली, उनके सरों के ऊपर डाली, अल्लाह ताला ने उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया। वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फाग़शैनाहुम फहुम ला युबसिरून। फरमाया अल्लाह तबारक व ताला ने उनके आगे और पीछे आड़ कर दी, उनकी आँखों पर अल्लाह ने पर्दा डाल दिया और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं सके। इस तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही सलामत उनके बीच में से निकाल दिया और जैसा कि पहले से तय था मामला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ से निकल कर गारे सोर में पहुँचे। 3 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वहाँ क़याम फरमाया। इसका जिक्र इन आयात में है जो मैंने आपके सामने तलावत की हैं, जिनमें अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं कि इल्ला तंसुरूहु फ़कद नसरहुल्लाह। अगर तुम लोग अल्लाह के रसूल की मदद के लिए नहीं उठोगे, फ़कद नसरहुल्लाह, तो अल्लाह तो अपने रसूल की मदद कर चुका है। इज़ अखरजहुल्लज़ीन कफ़रू, जब काफरों ने उसे अपने घर से निकाल दिया था। सानियस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार, जब वो दो में का एक था, जब वो गार के अंदर थे। इज़ यकूलु लिसाहिबिही ला तख़्ज़न इन्नल्लाहा मअना, जब उसने अपने साथी से कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस गार के अंदर थे, कुफ्फार और मुशरिकीन ने मक्का उनकी तलाश में उस गार के दाहने तक पहुँच गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के बारे में जब खदशा हुआ तो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका इज़हार किया, तो अल्लाह तबारक व ताला के इज़्ज़त से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इन्नल्लाहा मअना, अल्लाह हमारे साथ है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात भी इरशाद फरमाई कि अबू बकर, उन दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनके साथ तीसरा उनका खुदा है? तो अल्लाह हमारी पुश्त पे है, अल्लाह हमारा हामी व नासर है, अल्लाह हमारा मददगार है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। फ़ानज़ल अल्लाह सकीनतहु अलैह, फिर अल्लाह तबारक व ताला ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे भी सकीनत तारी करके उनके दिल को मुतमईन कर दिया। वाय्यदहु बिजुनूदिल लम तरौहा, अल्लाह फरमाता है ऐसे लश्करों से उनकी मदद की, लम तरौहा, जिनको तुम देख नहीं सकते। وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیا، اور کافروں کا کلمہ سرنگو ہو گیا، نیچا ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ سربلند ہوا. واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. واللہ غالب علی امرہ، اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے غلبے کی پوری قدرت اور طاقت بھی رکھتا ہے، خواہ ساری دنیا جو ہے وہ اپنا زور لگا لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب حکمت ہوتی ہے کسی کام کے کرنے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کرنے پہ پوری قدرت رکھتا ہے. ایسا ہی واقعہ اس وقت ملتا ہے جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ جب سمندر کے کنارے پہ پہنچے تو پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر پہنچ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی کہتے ہیں انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہم مارے گئے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ اب پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا ہے، آگے سمندر ہے، پانی ہے، اب کدھر جائیں گے؟ وہاں غلامی تھی جیسا کچھ تھا، لیکن زندہ تو تھے، اب تو موت کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن اللہ کے پیغمبر نے بڑے سکون اور اطمینان سے یہ کہا تھا، قال کلا انما ربی سیہدین، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دے گا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنا آسا سمندر کے اوپر مارو، پانی پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور وہاں سے بنی اسرائیل پار چلے گئے. اور جب فرعون اور اس کے لشکریوں نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے تو وہ بھی اس میں داخل ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں ڈبو دیا اور بنی اسرائیل فرعون کے مظالم سے آزاد ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں بعض اوقات ایسے راستوں اور ایسے طریقوں سے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ انسان کو ان کا علم نہیں ہوتا. جب بنی اسرائیل غلام بنا کر رکھے گئے تھے، مظلوم تھے اور دبے ہوئے تھے، فرعون ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا اور تمہارے لڑکوں کو جو ہے قتل کروا دیتا تھا، جیسے آج کے دور میں بھی وہ اس وقت کا فرعون دنیا کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی کروا رہا ہے. انداز بدل گئے ہیں، طریقہ کار تبدیل ہو گیا ہے، لیکن آج بھی جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتی ہیں، تو مختلف ہتھکنڈوں سے مسلمانوں کی نسل کشی میں لگی ہوئی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی حکمتیں اور اللہ کی اپنی تدبیریں ہوتی ہیں. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کیا تھی؟ فرعون کی تدبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو قتل کروا دوں گا، لہذا میرے اقتدار کے لیے کوئی خطرہ بنے گا ہی نہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم نے یہ ارادہ کیا کہ یہ لوگ جو کمزور بنا کر دبا لیے گئے ہیں، مظلوم ہیں، مجبور ہیں، کمزور ہیں، ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو ان کا وارث بھی بنایا جائے اور دنیا کا امام اور پیشوا بھی بنایا جائے. وہ بنی اسرائیل جن کے لڑکوں کو قتل کروا دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تدبیر کی، میں نے ارادہ کیا کہ ان کو فرعونیوں کی جگہ دنیا کا رہبر اور رہنما بنا کر کھڑا کیا جائے اور ان کا وارث بنایا جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی کیا. وہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے لشکروں سے اپنے نبی کی مدد فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر بے شمار ہیں دنیا میں اور وہ انسانوں کو نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے اہل حق کی مدد کرواتے ہیں. تین دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر گزارے، اور اس کے بعد جب خطرہ ٹل گیا تو آپ وہاں سے نکلے اور مدینہ کی راہ لی. مدینہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پرتپاق اور بے مثال استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال انہوں نے کیا اور آپ قبا تک پہنچے. راستے میں ایک موقع پر سراقہ بن جوشم जो 100 ऊँटों के इनाम के लालच में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने या नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने के इरादे से निकला था। सराका बिन जोशम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से निकला था, इसलिए कि आले मक्का ने यह ऐलान किया हुआ था कि जो शख्स भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या कत्ल करके लेकर आएगा उसको 100 ऊँट इनाम दिए जाएंगे। तो इस इनाम के लालच में निकला, रास्ते में उसने बार बार ठोकरें खाई, मुंह के बल गिरता रहा, लेकिन फिर उठकर उस इनाम के लालच में आगे बढ़ा। आखिर जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ करीब पहुंचा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके घोड़े के पांव ज़मीन में धंसा दिए। फिर उसको अंदाज़ा हुआ कि ये काम इतना आसान नहीं है, घबराया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, इल्तिजा की। तो आपने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि ज़रा इससे पूछो कि क्या चाहता है। तो उसने कहा कि मेरी जान की अमान अगर आप लिख कर दें। उसे अंदाज़ा हो गया कि अल्लाह के रसूल तक पहुँचना मुमकिन नहीं है। तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि इसके लिए अमान लिख दें। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको अमान लिख दी, और फिर वो वहाँ से नाकाम और नामराद वापस लौटा, और उसने ये वाकया वापस आकर अहले मक्का से बयान नहीं किया। लेकिन उस मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये बिशारत भी दी कि सराका उस वक्त का क्या आलम होगा जब किसरा के कंगन तेरे हाथों में पहनाए जाएंगे। गोया कि इन हालात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के गलबे की पूरी उम्मीद रखते हैं, और ये नवीद उसको सुना रहे हैं कि एक वक्त आएगा कि हमारे ज़रिए से कैसर व किसरा फतह हो जाएंगे, नेस्त व नाबूद हो जाएंगे, और किसरा के कंगन तेरे हाथों में पहनाए जाएंगे। गोया के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर नबूवत की रोशनी में ये बात भी देख ली कि ये सराका जो आज मेरे कत्ल के नापाक इरादे से निकला है, अल्लाह ताला इसको इस्लाम की नियामत से नवाजेंगे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब ईरान फतह हुआ, तो अलामत के तौर पर वो किसरा के कंगन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस पेशनगोई को पूरा फरमाया, और वो कंगन उनके हाथों में पहनाए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो कुबा के मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 दिन और बाद रवायात की रूह से 24 दिन क़याम किया, और वहाँ आपने जो पहला काम किया वो मस्जिद कुबा की तामीर है। ये मस्जिद जिसके बारे में कुरान करीम में आता है, ला मस्जिद उससे सालत तकवा, वो मस्जिद जिसकी बुनियादें तकवा पे उठाई गई, मिन अव्वल यौमिन पहले ही दिन से, अहक्क अन तकूम फी, उसका हक बनता है कि आप उसके अंदर खड़े हों। उसके मुकाबले में मुनाफिकीन ने बाद में मस्जिद ज़रार खड़ी की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उस मस्जिद में खड़े होने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और नमाज पढ़ाने से मना फरमा दिया था, और फरमाया था उसके मुकाबले में ये मस्जिद है जिसकी बुनियाद तकवा पे रखी गई है, इस पे इसमें आपको खड़ा होना चाहिए और नमाज पढ़ाना चाहिए। फीही रिजालुन युहिब्बून अन यततहारू, इसमें वो लोग हैं जो तहारत को, पाकीज़गी को बड़ा पसंद करते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रहने वालों, पाकीज़ा लोगों को पसंद करता है। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका घर मस्जिद नबी के करीब, जो जहाँ मस्जिद नबी है इसके करीब ही था, वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 माह तक अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर पर क़याम किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुँचे, और मदीना जिसको लोग यसरब के नाम से जानते थे, जिसकी अबू हवा भी कोई पसंदीदा नहीं थी, और अहले मक्का जब हिजरत करके मदीना पहुँचे थे तो यहाँ आकर इब्तदाई दौर में वो बीमार भी हो गए थे। फिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तदा की, तो आपने मदीने के लिए खुसूसी तौर पर दुआ फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को कबूल फरमाया, और फिर मदीने की आबू हवा भी उन लोगों को रास आई, और वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए खैर व बरकत के ख़जाने भी उस ज़मीन ने उगलना शुरू कर दिए, और वह यसरब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से मदीनतुल मुनव्वरा बन गया, मदीना तय्यबा बन गया, पाकीज़ा शहर बन गया, रोशन शहर बन गया, वो शहर बन गया जिस शहर ने पूरी दुनिया में इस्लाम की रोशनी को बखेरा, अब उसको मदीना के नाम से जाना जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पहुँच कर फिर जो सबसे पहला काम किया वो मस्जिद की बुनियाद, مسجد نبی کی بنیادیں رکھی گئیں. مسجد نبی گویا کہ اسلامی انقلاب کی پہلی اینٹ تھی، اور یہ مسجد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی تھی، یہ صرف پانچ وقت نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ وہ مسجد تھی جو عبادت گاہ بھی تھی، یہیں پہ لوگوں کی تعلیم و تربیت بھی ہوتی تھی، اجتماعی فیصلے اور مشاورت بھی یہیں پہ ہوتی تھی، بیرونی وفود بھی یہیں آ کر ٹھہرتے تھے، اور بعد میں تبلیغ کے لیے اور جہاد کے لیے جو وفود تشکیل دیے جاتے تھے وہ بھی اسی مسجد میں دیے جاتے تھے، حتیٰ کہ نکاح و طلاق کے جو معاملات تھے ان کے فیصلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد میں فرمایا کرتے تھے. تو اس مسجد کو مسلمانوں کی مرکزی حیثیت حاصل تھی، رشد و ہدایت کا مرکز بھی تھا، عبادت گاہ بھی تھی، اور ان کی زندگی کے اجتماعی معاملات بھی وہیں پہ طے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، مومنین کی پہچان یہ بتائی ہے کہ الذین امکناہم فی الارض، کہ مسلمانوں کو جب کبھی زمین کے کسی حصے میں اقتدار اور اختیار حاصل ہوتا ہے، اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ و امروا بالمعروف و نہوا عن المنکر، تو فرمایا کہ وہ یہ چار کام کرتے ہیں. سب سے پہلے نماز قائم کرنا، اقامت صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، یہ سب سے پہلا کام ہے. اور دوسری چیز جو ہے زکاۃ کا نظام قائم کرنا، اور تیسری چیز ہے امر بالمعروف، اور چوتھی چیز ہے نہی عن المنکر، بلائی اور نیکی اور خیر کو پھیلانے کا کام کرنا اجتماعی طور پر منظم ہو کر، اور برائی کو، منکرات کو، خدا اور رسول کی نافرمانیوں کو اجتماعی طور پر منظم ہو کر مٹانا. یہ چار بنیادی ستون ہیں ایک اسلامی ریاست کے، قرآن کریم جن کی نشاندہی کرتا ہے. جو اسلامی ریاست ان چار بنیادی ستونوں کے اوپر کھڑی نہ ہو وہ زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکتی، اور اس کی بنیادیں مستحکم نہیں ہو سکتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہجرت کر کے، یہاں آپ نے انصار و مہاجرین کے درمیان وہ تاریخی مواحات کا رشتہ قائم کیا، ایک مہاجر کو ایک انصار کے ساتھ ملا کر اس کا بھائی بنا دیا، جس کے بہت زبردست نتائج آگے چل کے برآمد ہوئے، اور جو لوگ بے گھر ہو کر وہاں پہنچے تھے ان کے رہنے سہنے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ کے اندر جو معاشی معاملات تھے اس میں بھی انہوں نے آگے بڑھ کر محنت مزدوری شروع کی، جس سے بہت زیادہ مسائل پیدا نہیں ہوئے. اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر یہود کے جو بڑے تین قبیلے تھے ان کے ساتھ بھی وہ تاریخی معاہدہ کیا، جسے میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے اور مدینہ آمد پر وہاں کے دو بڑے قبیلے جو اوس و خزرج کے تھے ان کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دی ہوئی حکمت اور بصیرت کے ساتھ پھر وہاں گویا کہ ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہے. ہجرت کو دین اسلام میں بڑا اہم مقام حاصل ہے. سورہ نساء کی ایک دو آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین توفاہم الملائکہ تو ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو، دار الہجرت کو دار الاسلام بنا دیا، تو اس کے بعد لوگ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے. اب وہاں یا تو مشرکین مکہ رہ گئے تھے، یا وہ لوگ جو انتہائی ضعیف الایمان یا ان کے دلوں کے اندر اگر نفاق تھا تو وہ مکے میں رہ گئے تھے، باقی سب مخلص مومنین ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں. ایسے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا اور ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس نہیں پہنچے، جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو اس وقت وہ ان سے یہ پوچھیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم نے ہجرت کیوں نہ کی تھی، تو ان کا وہ کہیں گے قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ یہ جواب دیں گے کہ ہم زمین میں بڑے کمزور لوگ تھے، تو اللہ تعالیٰ کہ فرشتے ان کو سے کہہ رہے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین تمہارے لیے وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر لیتے اس میں؟ فاولائک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ جہاں مسلمان ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ہجرت فرض کر دی۔ اس کے بعد جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی ان کی سرزنش کی گئی اور ان کی مذمت میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ گویا کہ دار الکفر سے ہجرت کرنا فرض ہو گیا، جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو، اور وہاں رہنا کفر اور اہل کفر کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایسے حالات میں ایسے مقام سے ہجرت کر جانا لازمی اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نکلے گا وہ اللہ کی زمین میں بہت سی قیام کی جگہیں اور بڑی وسعت پائے گا، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ کی راہ میں مہاجر بن کر نکلا، اللہ اور رسول کی طرف اس نے ہجرت کی، ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، پھر اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا اجر ثابت ہو گیا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے ابن جندم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ وہ کب نکلتے ہیں اور مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں۔ تو جب وہ بیٹے تیار نہیں ہوئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو بیٹے ہجرت کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، تیار نہیں ہوئے، تو دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کے لالچ کی وجہ سے، اپنے کام کاروبار بے شمار دوسرے معاملات تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب تو مکے کے اندر یا تو کفار مشرکین رہ گئے ہیں یا صرف منافقین رہ گئے ہیں، یہاں سے سارے مسلمان ہجرت کر گئے ہیں، میرے لیے اب یہاں پہ رہنا اور ایک پانی کا گھونٹ بھی پینا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا اب تم نکلو یا نہ نکلو، میں تو یہاں سے نکلوں گا، ہجرت کروں گا۔ اس وقت ان کے بیٹے مجبور ہو کر نکلے، اور راستے میں یہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور تنعیم کے مقام پر ان کی موت واقع ہوئی۔ تو ان کی شان میں یہ آیت مبارکہ مفسرین لکھتے ہیں نازل ہوئی، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلے راستے میں ان کی موت واقع ہو گئی، ان کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر انسان نکلے، جہاد کے لیے نکلے، ہجرت کر کے نکلے، کسی نیک مقصد کے لیے نکلے، حج کے لیے نکلے، تو اس کی موت اگر راستے میں واقع ہو جائے تو اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت پر عطا فرماتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، جس کام کا آدمی ارادہ کرتا ہے اس ارادے اور اس نیت کی بنیاد پہ اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی اس کی ہجرت انہی کے لیے ہے، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تو پس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کی اس نے نیت کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلی ماجر وہ ہے جو گناہ اور معصیت کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت و فرمان برداری کی طرف ہجرت کرے اور سفر کرے۔ ایسا ایک واقعہ اس آدمی کا ملتا ہے بنی اسرائیل میں سے، کہ جس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے پھر بھی توبہ کے لیے جو ہے وہ جا رہا تھا، اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، اس لیے کہ وہ سچی توبہ کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ یہاں جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اپنے دین و ایمان اور اپنے عقیدے کو بچانے کی خاطر مال اور جان چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ہجرت نہیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج کے دور میں اس کا بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ آج وہ مسلمان جو اسلامی ملکوں کے اندر رہتے ہیں اور الحمدللہ کھانے پینے کے لیے ان کو وافر مقدار میں ملتا ہے، لیکن دنیا کے مزید مزوں کی خاطر، مال و دولت اکٹھا کرنے کی خاطر دار الکفر کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، جہاں اپنے دین و ایمان کو، اپنے عقیدے کو اور اپنی اولادوں کو اور اپنے مستقبل کو محفوظ رکھنا اور بچانا ممکن ہی نہیں۔ बेशुमार वाक़यात हमें मिलते हैं, अखबारात के अंदर आप पढ़ते होंगे कितने वाक़यात और कितने हादसात होते हैं कि यूरोप वगैरह में लोग अपने जवान लड़कियों और लड़कों को कत्ल कर देते हैं। पिछले जुमे को भी एक वाक़या अखबार के अंदर आया था। उसका सबब ये होता है कि जब वो उनकी ये हालत और कैफियत देखते हैं जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसके बाद उनके लिए कोई रास्ता नहीं रहता। तो आज हम मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि सिर्फ दुनिया के मज़ों की खातर और माल और दौलत इकट्ठा करने की खातर हम अगर अपने दीन और ईमान को और अपनी औलादों को कुर्बान करें तो इससे बड़ा खसारा और क्या हो सकता है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि अपने दीन और ईमान को बचाने की खातर जिन लोगों ने अपने माल और दौलत और घरबार कुर्बान कर दिए, छोड़ दिया सब कुछ, वो अल्लाह के यहाँ कामयाब हुए और कामयाब करार पाए, और हम दुनिया की खातर अपना दीन और ईमान और अकीदा छोड़ रहे हैं, उसकी कुर्बानी कर रहे हैं, तो उसका बिल्कुल उलट हो रहा है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हिजरत थी जिसका दुनिया के अंदर एक इनकलाब की सूरत में ज़ुहूर हुआ। और हम ये देखते हैं कि वो लोग जो मक्के से निकाले गए थे, मदीना में आकर इस्लामी रियासत की बुनियाद डाली गई और उनके ज़रिए से पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। ये हिजरत का वाक़या था जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया और दुनिया में इस्लामी इनकलाब बरपा हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब मुसलमानों ने, सहाबाए किराम ने सने हिजरी का इजरा करने के लिए उसके बारे में गौर व फिक्र किया, तो कुछ लोगों की राय ये थी कि इसका आगाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन से होना चाहिए, कुछ लोगों की राय थी कि वफ़ात के दिन से होना चाहिए, कुछ लोगों की राय किसी और दिन के हवाले से थी। लेकिन इस पर इत्तफाक हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या हिजरत से इस्लामी कैलेंडर का और इस्लामी साल का आगाज़ होना चाहिए। तो वाक़या हिजरत को इस्लामी कैलेंडर का मुहर्रम से पहला महीना उसको करार दिया गया और वहाँ से सन हिजरी का आगाज़ होता है, जिसका ये पहला महीना है मुहर्रमुल हराम। और इसी महीने में बेशुमार तारीखी वाक़यात, फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम का वो तारीखी वाक़या जिसका मुख्तसर हवाला मैंने आपके सामने रखा है, वो योम आशूरा का हुआ और उसी की याद में बनी इसराइल योम आशूरा का रोज़ा रखते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे दरियाफ़्त किया तो उन्होंने यही कहा कि इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन के मज़ालम से निजात दी थी, तो हम योम तशक्कर के तौर पर, योम निजात के तौर पर उस दिन का रोज़ा रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा का असल वारस तो मैं हूँ। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि योम आशूरा का हम रोज़ा रखेंगे, लेकिन यहूद से बनी इसराइल से मुशाबहत न हो, इसलिए आइंदा साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो हम 10 के साथ 9 का रोज़ा भी रखेंगे ताकि इनसे मुशाबहत न हो। यहाँ एक बात पर गौर कीजिए कि इबादत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाबहत को कुफ्फार मुशरिकीन से गवारा नहीं किया और फरमाया कि हम भी रोज़ा रखेंगे लेकिन 10 के साथ 9 का रोज़ा भी रखेंगे ताकि उनसे मुशाबहत न हो। तो अब इसकी उलमा फरमाते हैं कि जो बेहतरीन सूरत है वो ये है, सबसे अफजल दर्जा है वो ये है कि 3 रोज़े रखे जाएं, 9, 10 और 11 को, और दूसरा दर्जा ये है कि 9 और 10 का रोज़ा रखा जाए, और तीसरा दर्जा ये है कि कम अज़ कम योम आशूरा का रोज़ा रखा जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने योम आशूरा के रोज़े की ये फजीलत बयान फरमाई कि मैं अल्लाह से ये उम्मीद रखता हूँ कि ये रोज़ा गुज़श्ता एक साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। तो हमें भी चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को ज़िंदा करें, योम आशूरा का रोज़ा रखें और उसके साथ 9 का रोज़ा भी रखें ताकि यहूद से बनी इसराइल से मुशाबहत ना हो। इस दफ़ा कैलेंडर के हिसाब से तारीख में एक दिन का फ़र्क है, इसलिए आप भाइयों की मालूमात के लिए, अक्सर बेशतर को तो शायद इसका इल्म होगा कि योम आशूरा कैलेंडर के हिसाब से हफ्ते के दिन बन रहा है, लेकिन हफ्ते के दिन नहीं है बल्कि जुमे के दिन योम आशूरा है। इसलिए जुमे का दिन योम आशूरा है, यानी 10 तारीख है मुहर्रम की और 9 तारीख जुमरात को बनती है। तो आप भाई इस बात की कोशिश करें और दूसरों तक भी इस पैगाम को पहुँचाएँ कि 9 और 10 को लोग रोज़ा रखें ताकि वह अजर सवाब हासिल करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करें। हमारे यहाँ बदकिस्मती से मुहर्रम की पहचान इस तारीखी वाक़े के अलावा कुछ और बन चुकी है और लोग मुहर्रम को इस हवाले से जानते हैं कि मुहर्रम वो महीना है जिसमें ताज़िये, जुलूस, मातम किए जाते हैं और जो है वो बैन किए जाते हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सोग मनाया जाता है, और फिर कुछ लोग जो हैं उस दिन شیرینیاں تقسیم کرتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں اور سبیلیں لگاتے ہیں پانی کی۔ ذرا غور کیجیے اس بات پہ کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا، صحابہ کو اس کی تاکید کی، اور صحابہ اکرام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس دن اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، اور اگر وہ کھانے پینے یا بھوک پیاس کا مطالبہ کرتے تھے، پانی طلب کرتے تھے، تو کھلونے وغیرہ دے کر ان کو بلاتے تھے۔ ان کے نزدیک اس روزے کی اس قدر اہمیت تھی، خود روزہ رکھتے تھے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان فرمایا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں، خرافات اور بدعات کو ترک کر دیں، اور جو لوگ اس دن شیرینیاں تقسیم کرتے ہیں، حلوے کھاتے ہیں اور بانٹتے ہیں، ان کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام روزے سے ہوں، کم از کم اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے حکم کی مخالفت تو نہ کریں، اس سے تو ان کو باز آنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ محبت رسول کے دعوے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت، اس پہ ہمیں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔